گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, جی چلائیے.
میرا سوال ہے کہ قبر مبارک کے درمیان سے پیلو کا درخت نکلا ہوا ہے اور قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میرا دار الفتاء سے سوال ہے کہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟
جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال یہ کیا کہ قبر کے پاس جو ہے وہ درخت ہے جس کی وجہ سے قبر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے اول تو قبر کے قریب جو ہے ایسے درخت نہیں لگانے چاہیے جس سے قبروں کو نقصان پہنچے. تو ایسی صورت میں درخت کو ہی وہاں سے کاٹ دیا جائے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے وہ اس کو کھولیں گے, اس کے لیے قبر کھولیں گے, قبر کشائی ہوگی, تو یہ جائز نہیں ہے.
درخت ان کے مطابق اندر سے نکلے
جی. کوئی اس طرح کی صورت اختیار کی جائے کہ اس کو بالکل کاٹ دیا جائے.
ٹھیک ہے,
اور اوپر سے ہی قبر کو جو ہے وہ صحیح کر لیا جائے, اس احتیاط سے احتیاط کے ساتھ کہ قبر کھلے نہیں.
ٹھیک ہے,
اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بارشوں میں ویسے ہی کسی کی قبریں جو ہے وہ دھس جاتی ہیں, خاص کر شہروں میں ایسا ہوتا ہے, تو بھی حکم یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے ہی اس کو صحیح کر لیا جائے, جو ہے دوبارہ اس کو کھولا نہ جائے.
ٹھیک ہے,
کہ پردہ رکھنے کا ہی حکم ہے, قبر کشائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی اور عذر والی صورت ہو. لہذا انہیں یہی کہا جائے گا کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ درخت جو کاٹ دیا جائے وہ قبر کو اوپر سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اوپر سے اسے پختہ کر لیا جائے.
حضور یہ جب سیلاب وغیرہ کا آپ نے فرمایا, بارشوں میں جب قبر دھنس جاتی ہے اندر, سلیبیں اندر جاتی ہیں, جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ سلیبوں کے نکالنے کا اصرار کرتے ہیں کہ سلیبیں ہٹانے دیں, ہم نئی لگا دیں گے فوراً, تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے.
لیکن اگر اوپر اوپر ہے نا جو نظر آ رہی ہیں وہ تو چلو ہٹا سکتے ہیں,
نہیں اگر
لیکن اس کے لیے جو ہے وہ قبر کھولنی پڑے گی, اندر جانا پڑے گا اور اندر سے اس کو نکالنا پڑے گا, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی.
اچھا,
جتنا ہو سکے اوپر سے ہی اس کو درست کر لیا جائے.
اوپر سے درست کر لیا, مٹی ڈال دی جائے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چاہیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ زوجہ کی فوتگی کے بعد میاں اپنی ساس کے ساتھ, مطلب ہے ساس اور ان کا داماد کا آپس میں شادی سفر ہو سکتا ہے, اسی طرح جب میاں فوت ہو جائے تو سسر اور بہو کا کیا شادی سفر ہو سکتا ہے؟
جی فوتگی کی قید لگائیے, فوتگی نہ بھی ہو اگر زندہ ہے تب بھی ارشاد ہوں.
دیکھیں حرمت مسارت کی وجہ سے ساس اور داماد, سسر اور بہو کا پردہ نہیں.
اچھا ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس عورت کے والدین, نکاح کرنے سے اس عورت کے والدین جو ہے اس والدہ جو ہے اس پر حرام ہو جاتی ہیں, ان سے کبھی نکاح ہو نہیں سکتا. اگرچہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب بیوی کے انتقال کے بعد بھی اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس پر حرام ہے. اسی طرح جو ہے سسر ہے، اب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی بہو سے وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے. تو حرمت مسارت سسرالی رشتے داروں کی وجہ سے یہ حرام ہوتے ہیں. اب ان سے شرعی طور پہ پردہ نہیں، تو حرمت مسارت کی وجہ سے جن سے پردہ نہیں تو ان سے پردہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب جیسے اب کسی سے حرمت نسب کی وجہ سے اگر وہ اس کے محارم ہیں، جیسے کہ بھائی بہن ہیں آپس میں ہو گئے، باپ بیٹی ہو گئے،
نسب ہیں آپس
نسب کی وجہ سے ہے، تو ان سے تو لازم ہے کہ پردہ نہ کرنا واجب ہے.
اچھا ٹھیک ہے.
اور جو حرمت رضاعت یعنی دودھ کی رشتے داری ہے، ٹھیک ہے، رضائی بہن بھائی ہیں، اسے سسرالی رشتہ،
پردہ نہ کرنے سے مراد جو عام طور پہ غیر مردوں سے وہ والا پردہ مراد،
جی وہ والا پردہ مراد ہے.
ٹھیک ہے.
تو حرمت مسارت اور حرمت رضاعت کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں تو ان سے پردہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن خاص طور پر جب یہ جوان ہو، مثال کے طور پر ساس جوان ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پردہ کرنا مناسب ہے. خاص طور پہ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا. اسی طرح سسر اور بہو کا پردہ تو نہیں ہے، لیکن پردہ کرتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر تو پردہ کرنا لازم ہوگا.
ٹھیک ہے.
یہ تو زندگی میں صورت ہے. اگر اب اگرچہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو ہے وہ اپنی سسر کے ساتھ شرعی سفر کرنا چاہتی ہے، تو اس میں بھی یہی قید ہوگی کہ وہ جو ہے وہ جوان نہ ہو، مطلب ان کی عمر اس طرح کی ہو گئی ہو کہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو.
صحیح.
تو فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر تو شرعی طور پہ سفر کرنے کی اجازت ہوگی. اور اسی طرح جو ہے وہ داماد اور انہوں نے ساس کا بھی پوچھا ہے، تو اگر جو ہے وہ ان کی بھی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ ضعیف ہو چکی ہیں اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سفر کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جوان ہے، تو اس صورت میں شریعت نے ان کے ساتھ تنہائی کو بھی منع کیا ہے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کی میت کو کندھا دے سکتا ہے؟ اور یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی مرد اسے دیکھ نہیں سکتا، اسے کندھا نہیں دے سکتا. جب شوہر کے علاوہ دیگر افراد اسے کندھا دے رہے ہیں تو شوہر کو کیوں ممانعت ہوگی؟ تو کندھا بالکل دے سکتا ہے، اس کو جو ہے دیکھ بھی سکتا ہے، صرف بلا حائل، بغیر کپڑوں کے بلا حائل اسے چھونے کی ممانعت.
ٹھیک ہے.
اور قبر میں بھی اتارنے کی اگر ضرورت پڑ لی ہے تو عمومی طور پہ جو ہے کپڑا وغیرہ حائل ہوتا ہے، تو کپڑا حائل ہو تو اس کے ساتھ بھی قبر میں اتار سکتا ہے. صرف بلا حائل چھونے کی ممانعت ہے، کندھا دینے کی اور دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جہری اور سری نمازیں کون کون سی، اس کی وضاحت فرما دیں، اور ان میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جہر یا سر کا اس کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں، جو سری نماز ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نماز، یہ سری نماز کہلاتی ہیں، اس میں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی. تو اس میں جو چاہے امام جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے سر واجب ہے.
آہستہ
آہستہ آہستہ سے مراد اتنی کہ کم سے کم اتنی آواز تو ہونا ضروری ہے کہ اگر شور و گل وغیرہ نہیں ہو رہا تو اس کے کانوں تک وہ آواز پہنچ سکے.
ٹھیک ہے.
اتنی آواز تو ضروری ہے. اب جو ہے جہری نماز، جو ہے جہری نماز میں جو ہے سر اور جہر دونوں کرنا جائز ہے.
اچھا.
یعنی جہری، چاہے کوئی تنہا بھی نماز جو ہے اگر پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے جہری بلند آواز سے بھی جو ہے وہ جہر کر سکتا ہے اور آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن جو سری نماز ہے اس میں جو ہے سر کرنا یہ واجب ہے.
یہ اکیلے کا آپ نے ارشاد، جماعت میں جہری،
جماعت میں تو ظاہر ہے وہ جہر ہی واجب ہوگا امام کے لیے. جہری نماز میں جہر ہی واجب ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور سری نماز میں سر واجب ہے.
اچھا، تو سری نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو آہستہ آواز ہی سے پڑھنا ہے، اتنی آواز کہ اپنے کانوں تک آ جائے، لیکن اتنی آواز نکل جاتی ہے کہ ساتھ اگر کوئی کھڑے ہیں ایک دو نمازی جیسے سنتیں پڑھ رہا تو ان تک آواز پہنچ جاتی ہے،
تو اگر ساتھ والے
اس کی کوئی مقدار بتا دیں.
دیکھیں، اتنی جہر نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے. अगर आस पास जो खड़े हुए हैं बराबर में दाएं बाएं खड़े हैं उन तक अगर आवाज पहुंच रही है तो उसको हम जहरी नहीं कहेंगे।
जैसे आजकल मस्जिद में सर्दियों का मौसम है, पंखे भी ऑफ हैं और सन्नाटा सा होता है, दरवाजे भी बंद होते हैं, बिल्कुल खामोशी होती है, और ऐसे में अगर कोई हल्की आवाज से भी पड़ता है तो
इस सूरत में अगर दाएं बाएं को भी आवाज जारी है
ठीक है,
तो इस सूरत में इसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो जहर से पड़ रहा है। जहर की तारीफ ये है कि पिछली सफ में जो मुक्तदी है कम से कम 3 मुक्तियों तक इनकी आवाज पहुंच जाए।
ठीक है ठीक है, जज़ाकअल्लाह जी। एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं, चलाइए।
मैं जामियतुल मदीना से मसट्टा से मोहम्मद रफीक अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा सवाल यह है कि इमाम साहब ने सजदा सहू किया मगर मसबूक मुक्तदी ने सजदा सहू ना किया तो नमाज का क्या हुक्म है?
मसबूक क्या होता है ये भी इरशाद फरमाया और मसला बताइए।
देखिए मसबूक से मुराद वो कि जो इमाम के साथ शामिल हुआ लेकिन उसकी कुछ रकातें रह गईं, यानी शुरू से शामिल नहीं हुआ बाद में शामिल हुआ। तो इमाम पर अगर सजदा सहू वाजिब हो गया तो मुक्तदी पर भी वाजिब होता है, यानी मसबूक पर भी वाजिब यह है कि इमाम के साथ वो सजदा सहू करे।
ठीक है,
चाहे उसके शामिल होने से पहले उस पर जो है वो सहू हुआ हो, सजदा सहू वाजिब हुआ हो, या शामिल होने के बाद, बाहर सूरत जो है इमाम के साथ भी वो सजदा सहू करेगा।
ठीक है,
अगर वो इमाम के साथ सजदा सहू नहीं करता और खड़ा हो जाता है तो हुक्म ये है कि अगर इमाम के साथ नहीं किया तो अपनी बकिया नमाज पढ़ने के बाद आखिर में जो है वो सजदा सहू करेगा। ठीक है, और अगर बिल्फा उसने किया ही नहीं, बाद में भी नहीं किया, अगर तो कोई उजर है, मिसाल के तौर पे इसलिए फौरन खड़ा हो गया कि नमाज का वक्त, नमाज के वक्त में तंगी है, जैसे फजर की नमाज वो पढ़ रहा है, और अगर इमाम साहब के साथ वो सजदा सहू करेगा तो वो फिर अपनी बकिया नमाज पढ़ेगा तो इस सूरत में सूरत तुलू हो जाएगा।
ठीक है,
और फजर की नमाज में जरूरी है कि सूरत तुलू होने से पहले सलाम फिर जाना जरूरी है, तो अगर इस वजह से अगर वो खड़ा हो जाता फिर तो कोई करात नहीं, लेकिन इस तरह का कोई उजर नहीं है, बिना उजर वो कर रहा है तो जाहिर मकरूह है। और अगर कोई मुक्तदी हो, मसबूक हो, इमाम के पीछे अगर कोई जानबूझ के वाजिब छोड़ दे तो इस सूरत में नमाज वाजिब अदा होती है।
ठीक है ठीक है, मैसेजेस भी मजीद को शामिल करते हैं। क्या कसर नमाज जब पढ़ते हैं सफर के दौरान तो क्या सुन्नतें भी पढ़ना होती हैं या मुआफ होती हैं?
देखें जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं वो तो हालत सफर में भी पढ़ेंगे।
ठीक है,
हाँ अगर सफर के दौरान ऐसा है कि अफरा तफरी है, जल्दी है और उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा तो फिर उस सूरत में उसके लिए तकफीफ है, लेकिन ऐसा नहीं है हालत करार में है, जिस जगह पहुंचना था वहां पहुंच चुका है, अगर सफर की मामलात हैं चंद दिन के लिए वहां गया है तो वहां उसे सुन्नत मौकदा पढ़नी हो।
ठीक है, तो एक सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज का तरीका इरशाद फरमा दें, साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें कि कोई आसान तरीका बता दें कि जो रात को देर से नहीं उठ सकता वो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ ले और उसको सवाब मिल जाए, तो कोई ऐसा तरीका भी इरशाद फरमा दें कैसे पढ़ी जाए।
तहज्जुद की नमाज के लिए अव्वल तो इशा की नमाज के बाद, इशा के फर्ज पढ़ने के बाद
ठीक है
जो है वो सोना जरूरी है।
ठीक है,
अब इशा के नमाज के बाद कोई सो गया, अब सोने से मुराद ये नहीं है कि पूरी नींद वो करे,
बकायदा सोए
5-6 घंटे 7 घंटे, जैसे आजकल बड़ी रातें हैं
जी
सर्दियों की, अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी सो गया, बल्कि यहाँ तक लिखा है फुका कराम में उसे ऊंग भी आ गई
ठीक है,
और उसके बाद भी अगर कोई नफिल पढ़ता है तो ये तहज्जुद की नमाज ही कहलाएगी।
ठीक है ठीक,
अगर वो बिल्फा कोई आखिरी पहर में जो है वो नहीं उठ पा रहा, तो अगर शुरू में उसकी आंख खुलती है ईशा पढ़ के सो गया
ठीक है,
मिसाल के तौर पर 7:30 बजे यहाँ बाबुल मदीना में ईशा होती है, पढ़ के 8 बजे 9 बजे तक सो गया, अब 10-11 बजे उसकी आंख खुल गई, अब वो चाहता है तहज्जुद पढ़ना चाहता है तो उस वक्त भी तहज्जुद पढ़ सकता है।
वो होता है ना तहज्जुद का टाइम, तो वो बिल्कुल शहरी के करीब लोगों के ज़हन में कि तहज्जुद का टाइम था।
आखिरी वक्त अफजल वक्त वही होता है कि आखिरी पहर हो रात का, लेकिन वक्त जो है वो सोने के बाद शुरू हो जाता है,
यानी मिसाल के तौर पे आज अगर 8 बजे भी कोई तहज्जुद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, यानी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उसको ऊंग आगे सोया और 10 मिनट बाद उठ गया और 8 बजे थे तो तहज्जुद
पर, तो
ऐसा नहीं कि वो शहरी से कुछ देर पहले ही,
यानी उसकी वो तहज्जुद कहलाएगी क्योंकि शर्त वो पाई गई कि ईशा पढ़ के वो सोया और उसके बाद उसकी आंख खुली तो वो तहज्जुद पढ़ सकता है।
ठीक है, तहज्जुद पढ़,
तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें होती हैं, जिस तरह आम 2 रकातें नफिल पढ़ते हैं तो उसमें चाहे तो कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, अफजल तो ये जो कुरान पाक याद हो वो पढ़े, नहीं तो कम अज कम हर हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 दफा सूरह इखलास पढ़े, تو حدیث پاک کے مطابق جو ہے اسے ہر رکعت میں 3 دفعہ سوء اخلاص پڑھنے کی وجہ سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا
انشاءاللہ.
کم سے کم 2 رکعتیں ہیں, زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے پڑھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تک جو ہے تہجد کی نماز ثابت ہے.
ٹھیک. اور تہجد کی نماز سے مسلمان کو محبت ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس کی سعادت بھی پاتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز کی عادت بنانی ہو تو اس کا ذہن میں ہونا ضروری ہے, اس کے حوالے سے تجسس کوشش ہونا ضروری ہے. میرا اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے الحمدللہ یہ تالیف فرمائے ہیں. مدنی انعامات یعنی سوالات کے صورت میں یہ ہیں, جن میں سے ایک سوال تہجد کی نماز سے متعلق بھی ہے. اگر ہم مدنی انعامات کا رسالہ بھرنا شروع کر دیں گے اور بار بار جب یہ سوال تہجد کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ایک دن اس کی عادت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں, تہجد گزاروں کے وسیلے سے دعا کریں, نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کریں, تو انشاءاللہ اس کی سعادت بھی حاصل ہوگی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
ربیع الاول کی شام کو ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو ہم اس کا نام حضور نبی کریم کی نسبت رکھنا چاہتے ہیں محمد. تو محمد ہم رکھ سکتے ہیں, اور اس کو بلانے کے لیے کچھ اور بلا سکتے ہیں, جیسے ابو بکر, عمر, عثمان, یا کوئی اچھی سی اور نام سے بلا سکتے ہیں؟
نام یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد رکھ سکتے ہیں, بالکل رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
باقاعدہ احادیث میں تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھنے کی. تو نام بالکل رکھیں, اور انہوں نے کہا کہ پکارنے کے لیے جو چاہے رکھ لیں, عثمان رکھ لیں, ابو بکر رکھ لیں, رضا رکھ لیں,
میلاد رضا رکھ لیں.
جی جی
درست ہے. یہ بھی یہ اس دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے, نسبت حاصل کرنے کے لیے محمد میلاد رضا بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی منے کو عاشق رسول بنائے, ان کی نسلوں کا عاشق رسول بنائے. ایک اور کال چلائیے.
ہم پہ زکات 20,000 بنتی ہے نا, جو شرعی اصولوں کے تحت ہے. جو میری بیگم تھی اس کے سونے پہ, جب ہماری شادی ہوئی میں نے سونے اس کے نام کر دیے, تو اس پہ زکات بن گئی ہے. اب میری بیگم کے پاس 10,000 تک کے پیسے ہیں, تو کیا میں 10,000 اپنی طرف سے اس کو دے سکتا ہوں کہ وہ زکات ادا کر؟
اب انہوں نے سوال کیا کہ ان کی بیوی پر زکات بنتی ہے, جو ان کے پاس سونا ہے ان کی زوجہ کے پاس, 20,000 روپے انہوں نے کہا زکات بنتی ہے, لیکن ان کے پاس جو ہے 10,000 روپے ہیں
بھی ہیں. ٹھیک,
10,000 ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کو 10,000 دے دوں مزید, تاکہ وہ 20,000 روپے زکات ادا کر لیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں, چاہے تو ان کو دے دیں وہ اپنی طرف سے کر لیں, یا ان کی اجازت سے ان کی طرف سے یہ خود بھی کر سکتے ہیں, اس طرح جو ہے زکات ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا, یہ شاید ایسا تو نہیں سمجھ رہے کہ صرف سونے پر زکات ہے, تو یہ 10,000 ہیں ان کے پاس, وہ بھی زکات کے مالیت میں شامل؟
بالکل ایسی کہ سونا اور جتنا ان کے پاس سونا, اس کی مالیت اور جو کیش رقم ہے ان کو ملا کر, اس کے علاوہ چاندی وغیرہ بھی ہے, اور کوئی پرائز بونڈ وغیرہ, کمیٹیاں ڈالی ہیں وغیرہ, اس طرح جتنا بھی مال ہے, تو ان سب کو جمع کر کے اب ٹوٹل میں سے ٹوٹل زکات 20,000 ہی بنتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو ٹھیک ہے, 20,000, اب 10,000 ان کے پاس ہیں اور 10,000 یہ دینا چاہ رہے ہیں, تو اس طرح بھی زکات ادا ہو جائے گی.
بہرحال جتنی بھی بنتی ہیں یہ حصہ ملا سکتے ہیں.
جی ملا سکتے.
جی ایک اور کال چلائیے.
سوال
یہ ہے, جو قضا نمازیں ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ قضا نمازیں, جیسے کئی لوگ قضا کرتے ہیں تو عشاء کے نوافل پڑھے بیٹھ کر, اس کے بعد قضا بھی بیٹھ کر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا ایسا ہے؟ رخصت
فرض, وتر اور سنت فجر, ان میں تو قیام جو ہے یہ تو فرض ہے, یہ تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. اب ظاہر ہے جو قضا نمازیں ہوتی ہیں وہ فرضوں اور وتر کی ہی ہوتی ہے قضا, تو ان کو بلا عذر جو ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے. جن میں قیام فرض ہے,
جی,
جس کے لیے بھی قیام فرض ہے وہ قیام کو کرے گا. جی ایک اور کال چلائیے.
سوال یہ ہے کہ لوہے والی عینک یا گھڑی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
لوہے کے فریم کا شاید پوچھ رہے ہیں کہ اس کی چشمہ یا گھڑی پہن کے نماز پڑھنا.
دیکھیں, اس طرح چشمہ اور گھڑی پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار لیا جائے, خاص کر جو گھڑی وغیرہ ہوتی ہے, چین والی گھڑی, تو اس میں ہے علماء کا اختلاف, تو بچنا بہتر ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر شرعی طور پہ اس کو پہن کے بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. نماز کی رکعتیں اگر کوئی بھول جاتا ہے, اس کی تعداد بھول جاتا ہے, تو اب کیا کریں؟
اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو اگر اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ظن غالب پر عمل کرے.
ٹھیک ہے.
جس طرف زیادہ ذہن جاتا ہے اس طرف عمل کرے, اور اگر جو ہے معاملہ اس طرح ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو کم کی طرف آئے.
ٹھیک ہے.
اب مثال کے طور پہ جو ہے اس نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے, اسے شک پڑ گیا 3ری ہے یا 4تھی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اگر وہ زیادہ ذہن جس طرف جا رہا ہے اس پر عمل کرے.
ٹھیک ہے.
اگر معاملہ 50-50 ہے, شک والا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے, تو اس کو پھر تیسری تصور کرے, تیسری تصور کر کے اس کو مکمل کر کے بیٹھ جائے.
ٹھیک ہے.
بیٹھ جائے کیوں گی؟ اس لیے کیوں, ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو اور قعدہ آخرہ فرض ہے, اس پہ بیٹھ جائے, پھر التحیات بڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے, پھر ایک رکعت اور پڑھ کے پھر بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے, اس کی نماز ہو جائے
گی. اچھا, سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سنتوں کی بھی قضا ہے؟ اگر کسی نماز قضا کی تو سنتیں بھی چھوڑے گا؟
سنتوں کی قضا نہیں ہے, صرف فرضوں کی قضا ہے. فرضوں کی اور وتر کی قضا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
نماز کے دوران آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ شریف یا مقام ابراہیم کا تصور کیا جا سکتا ہے؟
جی حضور,
دیکھیں نماز کے دوران تو بہتر تو یہ کہ آنکھیں بند نہ کی جائیں, یہ مکروہ ہے. ہاں اگر آنکھیں کھلی رکھنے میں خشوع خضوع اس کو حاصل نہیں ہوتا تو اس صورت میں جو ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے کہ خشوع خضوع اس کو حاصل ہو,
توجہ اس کی قائم
توجہ رہے, خشوع خضوع رہے. تو اس صورت میں اگر وہ جو ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے, یعنی کوئی کراہت نہیں, بلکہ افضل ہے کہ آنکھیں بند کرنے میں جو ہے وہ. اور تصور یہی رہے, اگرچہ یہ تصور بھی کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس آگے میں, تو اس میں حرج نہیں ہے. اور تصور یہ رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, ویسے تو حکم میں یہی آیا ہے کہ حدیث میں یہی آیا ہے کہ یا تو یہ تصور کرے کہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ تصور نہیں جمتا تو یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے. ایک میسج آیا, انہوں نے گلا بھی کیا کہ روزانہ ایس ایم ایس کرتا ہوں لیکن آپ شامل نہیں کرتے, تو ان کا میسج میں شامل کر رہا ہوں ان کی دلجوئی کے لیے بھی. اور یہ مسئلہ ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے؟
دیکھیں عورتوں کا جو ہے مزارات پہ جانا یہ منع ہے, قبرستان مزارات پہ نہیں جا سکتی,
نہیں جا سکتی, ان کے لیے منع ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
میڈم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی 400 روپے دیہاڑی روزانہ کی کماتا ہے, اس پر زکات جائز ہے کہ نہیں؟
جی زکات جائز ہے, یعنی 400 دیہاڑی ہے اس کی,
زکات جائز ہے. یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں.
جی جی,
یعنی اس پر زکات ہے یا نہیں, یا اس کو زکات دے سکتے ہیں؟ چلے دونوں صورتوں بتا دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو اس پر زکات ہے یا نہیں, اب یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے 400 روپے اس کی دہاڑی ہے, اب وہی بےچارے کا خرچ ہو جاتا ہے, مہینے میں کچھ بچتا نہیں ہے. دیکھیں زکات جو ہوتی ہے وہ ضرورت سے زائد جو رقم ہوتی ہے اس پر ہے, وہ بھی نصاب کے برابر ہو.
ٹھیک ہے,
اگر وہ اس میں سے بچاتا رہتا ہے بچاتا رہتا ہے, اور پھر یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کا نصاب پہنچ جاتا ہے, یہ رقم ضرورت سے زائد اس کے پاس آ جاتی ہے, اب وہ ہو گیا صاحب نصاب.
ٹھیک ہے,
اب سال گزرنے پر جو ہے اس پر زکات ہوگی اگر نصاب کے برابر رہے. لیکن اب یہ ان کا پوچھنے کا مقصد ہے کہ اس کو زکات دے سکتے ہیں نہیں, تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ ایک شخص کماتا ہے لیکن بےچارا جو کما رہا ہے پورا اس کو نہیں ہوتا, کمی پڑتی ہے, مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, اور اس کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے, کوئی سونا چاندی نہیں ہے, اور وہ ہاشمی سید بھی نہیں ہے, تو ایسے شخص کو زکات دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
گلزار احمد چشتی اتاری, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں غلطی سے کوئی گاڑی والا کسی مسجد کا نقصان کر دیتا ہے, مثلا کوئی تار بندی ہوئی تھی مزار کے ساتھ, اپنا مینار کے ساتھ تار اٹک جاتی ہے اس کی گاڑی کے ساتھ, تو کیا وہ نقصان بھرے گا؟ اگر اس کمیٹی میں سے ایک بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے, آپ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, تو باقی بندے بعد میں کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, گاڑی والے سے پیسے لینے چاہیے تھے, تو ایسے میں معاف کرنے والے پہ ایک کیا اپنا شرعی مسئلہ آئے گا؟ ارشاد فرما دیجیے.
حقیقی واقعہ لگ رہا ہے.
جی جی جی, دیکھیں اس طرح کوئی مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچائے چاہے غلطی سے ہوا, تو ظاہر ہے وہ نقصان پورا کرنا پڑے گا, نقصان پہنچانے والے کو اس کا نقصان پورا کرنا پڑے گا. کمیٹی والوں کو یا کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں.
ٹھیک,
معاف نہیں کر سکتے. ہاں ان کے ذاتی کوئی نقصان, گھر کا نقصان ہوا بھلے معاف کریں, لیکن جو ہے وہ مسجد کا اگر نقصان ہوا ہے تو جسے نقصان کیا اسے پورا کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے,
اب جو ہے وہ چلا گیا ہے تو اب جس نے معاف کیا ہے وہ شاید یہ نیت ہو کہ چلو میں اپنی طرف سے دے دوں گا, تو وہ صورت پھر یہ ہے کہ اسی کو ہی دینا پڑے گا.
ٹھیک ہے,
ورنہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جس نے بھی نقصان پہنچایا ہے مسجد کو جس چیز کا جو ہے وہ نقصان کو وہی پورا کرے گا, کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو خون دے سکتی ہے, ضرورت ہے خون کی؟
لیکن خون کی ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں شوہر بیوی, بیوی شوہر کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا, کوئی حرج نہیں,
نکاح پہ کوئی فرق نہیں,
نکاح پر کوئی فرق, اصل شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. جی ایک کال چلائیے گا.
محمد حسن قادری عطاری بول رہا ہوں چک دریا باغ سے. امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے ایک نہیں؟
جی حضرت دیکھیں امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا امام کے پیچھے جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اب چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ, جیسے ظہر و عصر میں آہستہ پڑھتے ہیں, اسی طرح ہر نماز میں تیسری چوتھی رکعت جو ہوتی ہے وہ آہستہ پڑھی جاتی ہے, تو مقتدی کو قرات کرنا جائز نہیں, کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے. یعنی امام جو قرات کر رہا ہے, الحمد شریف پڑھ رہا ہے, سورت پڑھ رہا ہے, وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے, ان کی بھی ہو گئی. مقتدی کو جو ہے پیچھے امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا, سورت کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, بالکل خاموشی اختیار, صرف ثنا پڑے گا,
ثنا پڑے گا
میں جو پڑھی جاتی ہے.
جی.
اچھا اس کا بھی کوئی ٹائم ہے؟ جیسے جاہری نماز میں تو امام سب ثنا کے بعد قرات شروع کر دیتے ہیں, تو کیا اس دوران بھی پڑھے گا؟ اور سیدھی نماز جس میں پتہ نہیں کہ امام سب کہاں پہنچے, دونوں کا حکم ارشاد.
جاہری نماز میں اگر امام نے جاہر شروع کر دیا تو اب تو ثنا نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے پہلے پڑھ سکتا ہے.
اچھا پڑھ رہا تھا تو جہاں پہنچا,
پڑھ رہا تھا اور امام نے بلند آواز سے قرات شروع کر دی, اب روک دے گا.
روک دے گا. ٹھیک ہے.
اسی طرح امام صاحب رکوع میں ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اسے یہ پتا ہے کہ میں ثنا پڑھ کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, تو وہ ثنا پڑھ کے شامل ہو. اس کے علاوہ وہ اگر سری نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے, اس میں امام تو بلند آواز سے جو قرات نہیں کرتے, چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے,
ٹھیک ہے,
تو یہ ثنا پڑھ سکتا,
پڑھ سکتا ہے, اس کو پڑھنی چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے.
میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میرا دارالفتاء اہل سنت میں سوال ہے کہ کیا مسافرہ کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسافہ کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہے. جواب عنایت فرمائیے. جزاک اللہ خیر.
آمین.
دیکھیں شرعی طور پہ کوئی ضروری نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, بلکہ بہتر صورت یہ ہے کہ نگاہیں نیچی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. نظریں جھکا کر چلا جائے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
میں اجاز احمد ڈیرا مرجم علی سے بات کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب سے سوال ہے, اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر میں کیا پڑھے؟
جی
دیکھیں دعائے قنوت, یہ جو دعا ہے اللہم انا نستعینک, یہ اگر یاد نہیں ہے کسی کو, کوشش کرے یہ دعا یاد کرنے کی, کہ خاص یہ دعا پڑھنا سنت ہے اور کوئی بھی دعا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. اب یہ دعا اسے نہیں آ رہی تو اب وہ چاہے تو یہ والی دعائے معصورہ پڑھ لے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا تین دفعہ یہ کہہ لے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, یا تین دفعہ یہ کہہ دے یا ربی یا ربی یا ربی, ان میں سے کوئی بھی پڑھے گا تو اس طرح اس کی وہ دعا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا,
ورنہ جو اصل دعا ہے اس کو
یاد کرنے کی کوشش
کرے. وہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, کیونکہ عموماً ہم ساری زندگی ہی سنتے رہتے ہیں, تو اگر اس کو یاد کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد بھی ہو جائے گی, اور جن کو یاد ہے انہوں نے یاد کی ہے تو یاد ہوئی ہے, تو آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. سوال بڑا دلچسپ ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے, یعنی ہمیں کوئی دیتا ہے روپیہ پیسہ دیتا ہے, غربت ہے, کیا اب میں اس پیسے سے خود بھی صدقہ ادا کر سکتا ہوں؟
دیکھیں کسی نے اگر ان کو دے دیا,
جی جی,
ظاہر ان کی ملکیت ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اب وہ چاہیں ان میں سے خود صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس میں کوئی حرج نہیں,
ایسا نہیں کہ وہ اب خود ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائی دی.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ریسٹورینٹ پہ شراب نہیں بیچتا تو کیا سور کا گوشت بیچ سکتا ہے؟
جی
دیکھیں سور کا گوشت بھی بیچنا حرام ہے.
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا نہ سور کا گوشت بیچ سکتے ہیں نہ شراب بیچ سکتے ہیں, دونوں بیچنا جائز نہیں.
یہ کال غالباً پاکستان سے باہر کسی ملک کی لگ رہی ہے, وہاں
عمومی طور پہ ہوتا ہے, جیسے کفار جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ
گوشت,
اس کی شریعت پہ اجازت نہیں,
بالکل نہیں بیچنا.
ہاں اسی جگہ کام بھی نہیں کر سکتا کہ اگر اس کو بالفرض اس طرح گوشت کی ڈلیوری وغیرہ یا پکانے کا سلسلہ کرنا پڑتا ہو تو اس کی شریعتوں پہ اجازت نہیں.
اچھا ان کی بنی ہوئی مصنوعات, خاص گوشت یا خاص شراب تو نہیں لیکن کسی شے میں ملے ہوئے ہیں, وہ اگر وہاں سیل ہو رہی ہے
وہ بھی جائز نہیں.
وہ بھی جائز نہیں, اس کو بالکل, یہ دونوں چیزیں کسی طرح جز کے طور پر یا واضح طور پر نہیں ہونی.
وہ الگ بات ہے, جیسے الکوہل کے استعمال کی بعض صورتوں میں اجازت ہے, جیسے ادویات وغیرہ میں میڈیسن میں استعمال ہوتی ہیں جیسے قلیل مقدار میں, تو جیسے پرفیوم میں, وہ چیز الگ ہے. اس کے علاوہ شراب کے طور پہ عمومی طور پہ جو ہوتی ہے مختلف قسم کی
ہے تو نہیں استعمال. ٹھیک ہے, وہ اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے, استعمال تو اس کا حرام ہے ہی. جی ایک اور کال چلائیے.
میرا سوال یہ کہ دو طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں مشور اپنی بیوی سے؟
دیکھیں دو طلاق کے بعد شریعت نے دو طلاق تک رجوع کا اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، کہ طلاق جو ہے وہ دو بار تک ہے، چاہے تو رجوع کر لے چاہے اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دے. تو اب دو طلاقیں اس نے دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے. اب رجوع کا طریقہ، اگر تو اس نے لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے
ٹھیک ہے،
تو رجوع کرنے کا جو سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا.
یہ سنت طریقہ ہے.
سنت طریقہ ہے. میں نے تجھ سے رجوع کیا، تجھے اپنے نکاح میں لیا، اس طرح کے الفاظ کہہ دے رجوع ہو جائے.
یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے، اگر وہ سامنے نہیں بھی ہے تب بھی چل جائے،
سامنے نہیں پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو اطلاع کر دے کہ میں نے رجوع کر لیا. لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، کسی اور طریقے سے کرتا ہے، گواہ کو سامنے نہیں کرتا، یا فعلی طور پہ جو ہے رجوع کرتا ہے، رجوع پھر بھی ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت.
ٹھیک ہے.
تو اگر تو لفظ طلاق کے ساتھ جو ہے اس نے طلاق دی ہے، تو پھر تو اس طرح رجوع کا طریقہ کہ عدت کے اندر اندر، عورت کے جو عدت ہے تین حیض کے اندر اندر، اس سے رجوع کر سکتا ہے. اگر بالفعل دو طلاق کے بعد بھی یہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں اور کسی طریقے سے زمانے فیلی کسی طریقے سے رجوع نہیں کرتے، تو عورت کی عدت گزرتی ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی.
ٹھیک.
اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے. اگر وہ راضی ہے دوبارہ اسی شوہر سے شادی کرنے سے،
تو
نئے مہر کے ساتھ دوبارہ جدید نکاح ہوگا. یہ دو طلاق کا حکم ہے. دو طلاق تک جو ہے اس طرح رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے، اور عدت کے بعد جو ہے نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے.
جزاک اللہ.
لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ رجوع کرنے سے وہ طلاقیں ختم نہیں ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے.
عمومی طور پہ لوگ ایک یا دو طلاق کو طلاق مانتے ہی نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، مراد یہ ہوتی ہے کہ تین طلاقیں نہیں ہیں، لیکن یہ رجوع کرنے سے ختم نہیں ہوں گے. اب دو طلاقیں دے کے رجوع کر لیا، کوئی خدا نہ خاصا اس نے بعد میں کچھ عرصے بعد پھر ایک طلاق دے دی، تو وہ دو ملا کر یہ تین طلاقیں ہو جائیں گی اور وہ اس پر حرام ہو جائیں گی.
ٹھیک.
تو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی اور اس سے جو ہے ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا. یعنی دو طلاق کے بعد رجوع کرتا ہے، رجوع کے بعد اسے جو ہے ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا. زندگی میں کبھی بھی اس کو ایک طلاق دے دے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو کندھا دے سکتا ہے جنازے میں؟
جی شروع میں غیر محرم عورت کا پوچھا.
جی بالکل، عورت کو کندھا دے سکتے ہیں، چاہے محرم ہو یا غیر محرم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح ایک میسج آیا ہوا ہے کہ ایک ضعیف عورت ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو کیا وہ کسی اور شخص کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے یا پھر بلا محرم جا سکتی؟ بلا محرم تو جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن کسی اور شخص کو اپنے ساتھ محرم بنا کے لے جائے،
یہ جائز نہیں ہے.
اچھا.
کیونکہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے.
اب چاہے وہ کتنی بڑھیا ہو جائے، کتنی عمر ہو جائے، بغیر محرم کے شرعی سفر کرنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
پرائز بانڈ کا انعام نکلتا ہے، اور یہ پرائز بانڈ کا انعام جائز ہے یا نہیں جائز؟
جی پرائز بانڈ کے حوالے سے میرے پاس میسج بھی آئے ہوئے تھے، آپ کال بھی چل چکی ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ پرائز بانڈ جو پاکستان میں رائج ہیں، گورنمنٹ ہمیں اس کا انعام دیتی ہے، تو اس پر جو انعام ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہ جائز؟
اس بارے میں جو ہے وہ کئی دفعہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ پرائز بانڈ جائز ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے. ہاں اب جو ایک جدید پرائز بانڈ آیا ہے 40,000 والا
پریمیم، ٹھیک ہے،
جس کو کہتے ہیں، جس میں ہر 6 مہینے بعد نفع مل رہا ہے، تو وہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ جو بھی پرائز بانڈ ہیں یہ جائز ہیں، اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے.
ٹھیک ہے. جب میسج کے ذریعے یہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو سارا دن شراب پیتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، تو کیا اب اس پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ شراب کا عادی ہے،
شراب کا
عادی ہے اور سارا دن شراب پیتا ہی رہتا ہے وقتاً فوقتاً، کیا نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟
دیکھیں نماز تو وہ پڑھے گا، ظاہر ہے اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے، اس سے اس سے نماز تو معاف نہیں ہو جائے گی. ہاں جب تک نشہ ہے، حالت نشے میں تو نہیں پڑھ سکتا نماز، نشہ جب اس کا اتر گیا تو پھر وہ نماز پڑھے گا.
لیکن اس کو چاہیے کہ شراب سے توبہ کرے، رکے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات اس پر لازم کی ہیں ان کو اچھے انداز سے وہ ادا کر سکے، اور اس حرام گناہ سے بھی بچنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، وہ سلسلہ دار الافتاح علیہ سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ کثیر سوالات سلسلے کا حصہ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.